آخری مہینوں میں یورپی یونین اور ایشیا پیسیفک علاقے کے ساتھ خاص طور پر تجارتی معاہدوں کو اپنی خارجہ پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی پالیسی کی بھی اولین ترجیح قرار دیا تھا. تو لیکن گزشتہ جمعہ رات کو جب یہ ساری صورت سامنے آئی ہے یورپی یونین برطانیہ کے چھوڑنے کی, تو اوباما انتظامیہ کے حکام نے اس معاملے میں کچھ محتاط رد عمل کا مظاہرہ بھی کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی پریس سیکرٹری ہیں ایرک شلوتس نے انہوں نے پیر کو کہا کہ امریکہ کے تجارتی نمائندے مائیکل فورمن اور ان کی ٹیم اس وقت برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر ہونے کے ٹی ٹی پی یعنی ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ پر اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں پہلے محسن ظہیر صاحب سے. محسن ظہیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کو برطانیہ کے ساتھ ان تجارتی سمجھوتوں کے تناظر میں اب کس نوعیت کے مذاکرات درکار ہوں گے اور ان میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی امجد ملک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ خود برطانیہ کو علیحدگی کی صورت شروع کرنے میں بھی 3 سے 6 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے.
دیکھیں, جو بریگزٹ کا جو ایک ممکنہ امپیکٹ ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان جو تجارتی معاملات ہیں اور تجارت کے فروغ کے سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں یا اقدام لیے جا رہے ہیں ان پر بھی مرتب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس سلسلے میں گزشتہ کچھ سالوں سے امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو فروغ کے سلسلے میں ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کو ٹی ٹی آئی پی کہا جاتا ہے, ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ. اور صدر اوباما کی کوشش تھی کہ ان کے, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, جو خارجہ پالیسی میں یہ آخری دنوں میں یہ آخری ترجیحات تھی اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ جب وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوں جنوری 2017 میں, تو اس وقت یہ معاہدہ جو ہے, یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ عملی شکل اختیار کر جائے. اور اس سلسلے میں جو مذاکرات بہت سے جو ظاہری بھی ہے اور خفیہ جو ڈیلز تھی اس پر بھی بات چیت ہوتی جا رہی تھی, لیکن اس تمام معاملے پر اچانک یہ جو ایک تاریخی پیش رفت ہوئی یورپ میں, جس کو ایک ہسٹورک ڈائیورس بھی قرار دیا جا رہا ہے, اس کا امپیکٹ اب اس معاہدے اور اس کی کوششوں پر ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف اب برطانیہ جو کہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا, اس کی حیثیت دیکھنی ہوگی کہ اب وہ کہاں پر کھڑا ہوگا اس ممکن مجوزہ پارٹنرشپ میں, بلکہ جو یورپی یونین کی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو فوری رد عمل سامنے آیا وہ یہ آ رہا ہے کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوگا تو وہ یورپی ممالک اب یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوگا. اچھا, دوسرا جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو, جیسا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور وہ اب کنزرویٹو پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ برطانیہ کے اور یورپی یونین کے درمیان جو معاملات ہیں, بالخصوص جو معاشی اور اقتصادی معاملات ہیں, وہ آنے والی جو حکومت ہے وہ اسے طے کرنا ہوگے. لہٰذا ایک لمبو کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی. اور دوسری طرف جب ہم یورپی یونین میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جرمنی اور فرانس میں 2017 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری سال میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک جو لیم ڈک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کے جو معاملات ہیں یہ بھی بہت پچیدہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اور جیسا کہ امجد ملک صاحب نے کہا کہ 4-5 ماہ میں کنزرویٹو پارٹی اور سوری برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین سے علیحدگی کے حوالے سے اپنی معاملات کو کچھ واضح پیش رفت کرے گا, تو وہ یہ ساری چیزیں جو ابھی وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ صدر اوباما کا یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہو کہ وہ یہ لیگسی بھی اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا چکے ہیں کہ برطانیہ سے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بارے میں ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں نہ صرف اس پروگرام کے تحت بلکہ راؤنڈ ٹیبل کے اندر بھی بہت تفصیلی بحث کرتے آ رہے ہیں مختلف پہلوؤں کے اوپر, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت دنوں تک ہمارے ان پروگراموں میں یہ موضوع بھی شامل رہے گا. کچھ اور پروگرام میں ان دو آج بہت اہم باتیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی صورت میں تجارتی سمجھ سمجھوتوں پر کیا اثرات ہوں گے، خاص طور پر صدر اوباما کی جو پارٹنرشپ کا ٹی ٹی پی آئی جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ خود برطانیہ کو شک 50 شروع کرنے میں بھی کتنا وقت لگے گا، جس کے بعد 2 سال کے اندر اندر اسے اس سے علیحدگی کا عمل مکمل کرنا ہے۔ تو اب ہم کچھ بات کرتے ہیں، مشرق وسطی کی بات کرتے ہیں، اور کچھ پہلے ترکی اور اسرائیل کے بارے میں بات کریں۔ کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں ترکی کے بارے میں خاص طور پر۔ ایک تو قریب 6 برس کے بعد روس اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ سننے والوں کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ یہ تعلقات اس وقت ختم ہو گئے تھے جب غزہ میں اسرائیل کی بحری ناکہ بندی ختم کرانے کی کوشش میں اسرائیلی کمانڈوز کے ہاتھوں 10 ترک سرگرم کارکن مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ترکی کو غزہ میں فلاحی سامان بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ تو امجد ملک صاحب، موجودہ حالات کے اندر اور ترکی کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کتنی بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں اس سلسلے کو؟ امجد ملک صاحب،
ملک ہے جی، اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونا جو ہے، یہ اس کے اثرات جو ہیں پوری مسلمان ورلڈ پہ ہوں گے، اور اس سے میرا خیال ترکی جو بسیج کر رہا ہے، یہ جو نیا اوپننگ آ رہی ہے بریگزٹ سے
جی،
ترکی خواہاں ہے یورپ میں آنے کا، اور اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اس کی یورپ میں بھی پذیرائی کو اس کا جو ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ ترکی ریفیوجیز کا بہت بڑا اس کو سامنا ہے، فلائی ایشوز بھی ہیں اس میں، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ترکی کو اسٹریٹجیکلی فائدہ ہوگا، جب اسرائیل کی مخالفت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے بحال ہوں گے۔ ترکی کو جو آئسس سچویشن ہے یا سیرین سچویشن ہے اس میں بھی اس کی مدد ملے گی، اور میں مینلی دیکھ رہا ہوں کہ ترکی اب بریگزٹ کے بعد نئے یورپین یونین میں جس طرح رشیا ایک نئے رول کا خواہاں ہوگا، اور امریکہ بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوگا کہ وہ برطانیہ اور یورپ کو بڑے محتاط انداز میں دونوں سے ڈیل کرے تاکہ ویکیوم کریٹ نہ ہو، اسی طرح ترکی، اسرائیل اور رشیا یہ بھی یورپ کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اس ریجن میں ایک نئے رول کے خواہاں ہوں گے۔
اچھا، محسن زہیر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ روس اور ترکی کے درمیان بھی برف پگھلنے کی خبر ہے۔ روس کے دعوے کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے روسی طیارہ گرانے کے واقعے پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے معذرت کی ہے، اور امکان یہی ہے کہ روس ترکی پر عائد معاشی پابندیوں کو بھی ختم کر دے گا جو اس سلسلے کے بعد لگائی گئی تھیں۔ روس اور ترکی کے تعلقات بہتر ہونے سے خطے میں کس نوعیت کی پیش رفت کا امکان ہے، محسن زہیر صاحب، خاص طور پر شام کے تناظر میں؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو داد دینی چاہیے، سب سے پہلے کہ دو طرفہ ایسے معاملہ کے جو خارجہ پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے ان کو ترکی دور کر رہا ہے، اس سلسلے میں اسے اگر ایک قدم یا دو قدم یا چند قدم آگے بھی بڑھنا پڑ رہا ہے تو اس کو آگے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے 6 سال کے بعد۔ روس کے ساتھ جو طیارہ مارگ رہا ہے اس پر باقاعدہ طور پر جو صدر طیب اردوغان ہے وہ معذرت کرنے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور وہ جو فیملی جو پائلٹ ہلاک ہوا اس کے اہل خانہ سے بھی معذرت کی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تعلقات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں یا تعطل ہو جاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ناممکنات میں چلی جاتی ہیں۔ تو اب تعلقات بحال ہوئے ہیں، اب دو طرفہ معاملات پر بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی، خاص طور پر ترکی پر جو تجارتی پابندیاں عائد کی تھیں روس نے ان پر بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی، اور جہاں تک شام کا معاملہ ہے، شام کے معاملے میں ترکی کا ایک اہم کردار ہے، اور روس کا ایک اہم کردار ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے حیثیت میں روس کی قیادت کے ساتھ مل کر شام کے بحران کو حل کروانے کے سلسلے میں اب ایک زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، اور شام کا جو معاملات ہیں وہ طاقت کے ذریعے بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مذاکرات کے ذریعے بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں محاذوں پر ہمیں گزشتہ کم از کم 1.5-2 سال میں کوئی خاص پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت پر کہ جب ایک طاقت کے استعمال کو آپشن استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ پیرلل جب یہ کوشش شروع ہوں گی تو ایک امکان या एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ बेहतरी आएगी इस मामलात में।
अच्छा, अमजद मलिक साहब से बात करते हैं। शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश ने पीर के रोज़ जनूबी यमन में होने वाले बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर लिया। इसमें हम अपने सुनने वालों को बताते चलें, कल की ये बड़ी खबर थी, 42 अफराद हलाक हुए। इसमें बम धमाकों से साहली शहर अल मुकला और इसके मजाफात में सिक्योरिटी फ़ौजों को उस वक्त निशाना बनाया गया जबकि वो फ़ौजी रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, और अल मुकला रवां साल अप्रैल तक अलकायदा के शिद्दत पसंदों के ज़ेर तसल्लुत रहा, जिसे बाद असां हुकूमत नवाज़ फोर्सेज ने वापस ले लिया था। तो अमजद मलिक साहब, ये बताइएगा कि इराक में पसपाई के बाद क्या अब इसको इस तरह से देखना चाहिए कि दाइश यमन में अपनी मौजूदगी को तकवीत दे रही है?
मैं समझता हूं कि ये आईएसएस जो है, ये पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी कार्रवाइयों के जरिए अपना पॉइंट बनाते हैं, और वो दोबारा एक डिबेट खुल के सामने आ जाती है कि क्या ये परमानेंटली क्रश्ड हो गए हैं या स्टिल उनकी प्रेजेंस मौजूद है। और ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि पोस्ट ब्रिटेन क्या हम आईएसएस के जो बढ़ती हुई जो खतरात हैं यूरोप में, क्या उसको हम कमाहकू डील कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हम उस तरह डील कर नहीं रहे जिस तरह की हालात मतकाजी हैं, और आईएसएस बड़ा ख़तरा है, उसकी रेंज और रीच जो है वो हमारे नौजवान नस्ल तक पहुँच रही है, और उनकी एक्सेस जो है वो वाइडन हो गई है, उसके पास पैसा है और वो जगह चेंज करने में उनके पास वो फैसिलिटी या कैपेसिटी है कि वो इराक से सीरिया, सीरिया से दूसरे ममालिक या लीबिया और यूरोप, और अभी उनकी रीच जो है रेडिकलाइजेशन जो है उसकी एक्सेस अमेरिकन इलाकों तक भी पहुंच रही। मैं समझता हूँ इसको उसके तनाजर में और उसके जो बिफिटिंगली उसको समझने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये बहुत बड़ा ख़तरा है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, काबिले मजम्मत है, और ये इसको इसके मेरिट के ऊपर दुनिया अभी देख नहीं रही आईएसएस को।
बहुत बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब लंदन से हमारे साथ थे। आखिरी सवाल मेरा मोहसिन ज़हीर साहब से इस बारे में। मोहसिन साहब, ये मुझे बताइएगा कि दाइश को मुख्तलिफ इलाकों में पसपा किया जा रहा है, इराक़ में रमादी से निकाला गया, फलूजा को अभी हाल ही में वागुजार कराया गया, मोसल अब नई तीसरा शहर जो है उसको वागुजार कराने की बात की जा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि ये दाइश जंगजू अब कहाँ जाएंगे? जैसा कि अभी अमजद मलिक साहब कह रहे थे कि उनके पास वसाइल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से मुंतकिल होते हैं और अपने सारा लाओ लश्कर समेत निकल जाते हैं, तो क्या वो मकामी बस्तियों में घुल मिलकर रहने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वो अपना प्रोपेगंडा वहां फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे? तो पसपा होती दाइश का ठिकाना कहां पर है और कल इनका क्या है?
देखिए, पसपा होती दाइश जो है वो मेरा जाती ख्याल है कि यकीनी तौर पर ऐसे इलाकों में घुल मिल जाएंगे कि जो ज्यादा आबादी रखने वाले इलाके हैं, और अमूमन हम गुज़श्ता 10-12 सालों में दहशतगर्दी या इंतहा पसंद तंजीमों के हवाले से जब देखें कि जब भी जिस इलाके में कोई ऑपरेशन हो रहा है, जिस इलाकों में कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ से वो निकल कर उस इलाके कहीं उस दूर ऐसे इलाकों में चले जाते हैं कि जहाँ उनकी शनाख्त या जहाँ उनकी रसाई और ताकुब में मुश्किल पेश आती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला देखें, जब पाकिस्तान में हालात ज्यादा खराब होते तो वो लोग उधर चले गए, और जब अफगानिस्तान में हालात ज्यादा खराब हुए तो वो पाकिस्तान में आ गए। और दूसरी जो खित्ते की सूरत हाल है वो हम देखेंगे, जैसा कि दाइश को फलूजा में, रमादी में पसपाई जब हुई तो वो आगे दूसरे इलाकों में बढ़े, और अब उनका जो रिसेंटली जो उनकी प्रेजेंस है वो यमन में ट्रेस की गई। और ये मैं समझता हूँ एक यमन में जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का, जिसमें 42 अफराद हलाक हुए, ये भी एक बहुत बड़ा अलार्म है, और ये एक और अलार्म दुनिया की जो क़यादत है उसके लिए भी है कि जब भी किसी खित्ते में या किसी मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत पैदा होगी, और जैसा कि यमन में कोशिश की जा रही है कि यमन की हुकूमत और हौज़ी बागियों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला या मामलात को रिकंसिलिएशन की तरफ ले जाया जाए, उसकी जो नाकामी है, ये तमाम तर फिर کس شکل میں کیا ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ان کو ایک اپنی سیف ہیون کنسیڈر کرتی ہیں اور اپنے جو ممکنہ ٹارگیٹس ہیں وہ آسان ٹارگیٹس ہیں وہ انہیں تصور کرتی ہیں اور وہاں پر جا کر کاروائیاں کرتی ہیں. اور یمن میں آپ کو معلوم ہے کہ کوشش کی گئی مذاکرات کی, وہ نہیں ہوئی. ایک ایسی حکومت کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو قومی حکومت ہو جس پر سب راضی ہوں, وہ بھی نہیں ہوئی. جو قوم متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں بان کی مون, انہوں نے دونوں وفود سے ملاقاتیں کی, حکومت اور حوثی باغیوں کے, اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن یہ ساری صورتحال کی جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ یمن کے لوگوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. ان کے دو طرفہ جو معاملات ہیں یا خطے کے جو مقامی معاملات ہیں, اب آپ دیکھیں اس میں ایک تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ جمپ ان کر رہا ہے, اور وہ آلریڈی جو ایک متاثرہ قوم ہے وہ اب دہشت گردی کا ایک اور بڑا جو وار ان پر ہو رہا ہے. تو ایک بہت الارمنگ صورتحال ہے, اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو یہ ایک ایسا کینسر ہے داعش جو ہے وہ پھر بڑھتا جا رہا ہے, اس کو اگر آپ کنٹین نہیں کریں گے تو وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہی سب سے بڑا صورتحال جو سامنے آ رہی ہے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, ہمارے ساتھ تھے یہاں نیو یارک میں ایڈیٹر ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے. بہت بہت شکریہ محسن صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو آئیے اب پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قیام کی میعاد 30 جون کو ختم ہو رہی ہے, اور جہاں ایک طرف ان کے مستقبل کے بارے میں تاحال کوئی لایا عمل تو سامنے نہیں آیا, وہاں خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت سے یہ کہا ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کے قیام میں مزید توسیع نہ کرے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر مشتاق غنی نے منگل کو واپس وائس آف امریکہ سے گفتگو میں جو کہا ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. تو آئیے مشتاق غنی صاحب نے کیا کہا, ان کی بات سنتے ہیں.
ہمارا مطالبہ اب بھی یہی ہے کہ ان کو باعزت طریقوں سے ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے, اور اگر نہیں فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی تو پھر ان کے لیے کیمپس بنائیں اور ان کو کیمپس تک محدود کریں, اور ان کو بالکل کسی قسم کے کاروبار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب اس سے زیادہ میرے خیال میں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک حد ہوتی ہے مہمان نوازی کی اور وہ حد پوری ہو گئی ہے, اس سے زیادہ اب ہمارے اندر سکت نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے تمام اداروں سے, انٹرنیشنل ایجنسیوں سے, کہ اب وہ ان کو باعزت ان کے گھروں میں بھیجنے کا بندوبست کریں.
حالیہ مہینوں میں پوری
یہ ابھی آپ سن رہے تھے مشتاق غنی صاحب جو بات کر رہے تھے اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پروگراموں میں کے تجزیہ کار ممتاز نام ہیں سمیع یوسف صحیح ہیں لندن سے, اور پاکستان سے برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارا ساتھ دیں گے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں اور لکھتے ہیں. تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ جی پروگرام میں شمولیت کا. تو اب ہم بات کرتے ہیں سمیع, آپ براہ راست ان مسائل اور امور کے بارے میں کام کرتے آئے ہیں, افغان پناہ گزینوں کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات ابھی تک نہیں ہو پا رہے کیونکہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ کافی اس میں دیر ہو رہی ہے. تو کیا اس کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں, کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک یہ جو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے بخوبی اس کو حل کیا جا سکے؟
جی واقعاً یہ ایک بہت ہی پرانا مسئلہ ہے, تقریباً 4 دہائیوں پر یہ محیط ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ مسئلہ 3 ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے, افغانستان, پاکستان اور سارے ایک یونائیٹڈ نیشن کے درمیان. جب وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میرے خیال میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے اور شاید 60% افغان ریفیوجیز جب 2001 کے بعد افغانستان میں کرزئی صاحب کی حکومت قائم ہو گئی تو سارے کے سارے بیشتر جو افغان معاشرین تھے 50% سے زیادہ وہ واپس چلی گئی ہے. لیکن اس وقت حکومت پاکستان نے جب وہاں افغانستان کے حالات تھوڑے سے بہتر تھے, یہ انسرجنسی اور طالبان 2004 اور 2005 کی برباد شروع ہو گئی, اس وقت اگر وہ یو این کے ساتھ ٹھوس اقدامات کر کے واپس بھیج دیتے تو بہتر ہوتا. لیکن اس کے بعد افغانستان میں پھر لڑائی شرائی شروع ہو گئی اور حالات خراب ہیں, اس طرح حالات میں واپس بھیجنا شاید آسان نہ ہو. لیکن پاکستان کے لیے اتنے اپنا ایک مستقل پالیسی نہیں ہے, اور افغان حکومت نے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ اس کو راغب کر سکے, افغانستان واپس لے جا سکے. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ مسئلہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. افغان حکومت کو اور یو ایس آر کو ابھی بھی ایک اگر وہ افغان مہاجرین کو کوئی اچھی سی پیکج دے, بتایا جاتا ہے کہ یو این کے پاس اس وقت پیسے بھی ہیں اور وہ رقم بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ممالک جو یو این کو سپورٹ کر رہی ہے اور امداد دے رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر یہ مہاجرین کو نقد کی شکل میں دیا جائے تو نقد رقم لے کر وہ شاید افغانستان سے چلے جائیں گے, لیکن پھر افغانستان سے وہ یورپ کی طرف نکلیں گے, لیکن بارہ ان کی جگہ اگر ان کو گھر دیا جائے اور افغان حکومت جو مہاجرین اپنے گاؤں یا مختلف وجوہات کی وجہ سے اپنے ولایات یا صوبوں کو نہیں جا سکتی تو ان کو کابل اور دوسری شہروں میں ان کو زمین دے, ان کو کچھ مراعات دے, تو میرے خیال میں اب افغان مہاجرین واپس جانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن بہرحال جو خراب صورتحال ہے وہ یہی کہ اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہی ہے. پہلی بات مشتاق غنی صاحب نے بات کی کہ اب واپس بھیج دیا جائے, لیکن افغان مہاجرین کو نہ صوبائی ولایت صوبائی حکومت نے پاکستان نہیں لائے تھے. اس وقت جب ضیاءالحق صاحب افغان جہاد کو جہاد سمجھتے تھے اور اس وقت افغانستان کو دارالحرب اور پاکستان کو دارالاسلام سمجھتے تھے تو وہ سرحدوں پر افغانیوں کو بلکہ انکریج کہے تھے کہ بارڈر کراس کر کے آ جائے اپنے آپ اسلامی ملک پاکستان, لیکن بہرحال یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے, یہ مرکزی حکومت
جی انہوں نے وفاقی حکومت سے وفاقی حکومت سے ہی کہا ہے. یہاں پہ ایک سوال کرتے ہیں بریگیڈیئر ملک صاحب سے. ملک صاحب آپ یہ فرمائے گا, پاکستان عشروں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور اب ان کی وطن واپسی کے بارے میں سوال ایک دم سے اٹھائے جانے لگے, جس طرف سمیع یوسف زئی نے بھی اشارہ کیا کہ آج کل پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہت کشیدگی بھی ہے, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے مسائل کو انسانی بنیادوں کی بجائے پھر سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ برگیڈیئر عمران مالک.
مسئلہ تو بیسکلی ہے تو ہیومن ایشو ہے اور یہ انسانی مسئلہ ہے, اس کو حل بھی انسانی ہی اقدار کے ساتھ اسے کرنا چاہیے, مگر ہم اس سے جو سیاسی پہلو ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے
جی,
کیونکہ اب جس جو اوور آل سچویشن ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں وہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے کہ ابھی ہم خالی اس کو خالصتاً ایک ہیومن ایشو کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اس کو خالص ہمیں ایک اس کو پولیٹیکل ایشو کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بات کیا نا کہ افغان مہاجرین کے جو ایڈورس افیکٹ ہوئے ہیں پاکستان کی انوائرنمنٹ میں, ایکالوجی پہ, اکانومی پہ, سوسائٹی پہ اور اب تو خاص طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر, تو یہ مطلب سب جانی پہچانی باتیں ہیں, ان کو دوبارہ دہرانے کا مقصد یہاں پہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو ابھی سمجھیے, دیکھ لینا چاہیے کہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کو اب اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے.
جی
پاکستان کے لیے بہت ابھی ضروری ہے کہ یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ عزت کے ساتھ اور ایک بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے واپس اپنے ملکوں میں جائیں.
اچھا.
اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں ان کے لیے کون سا کیا کس قسم کا مستقبل ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے. وہاں پہ نہ تو ان کے پاس کچھ ذریعہ معاش ہے, نہ شاید ہاؤسنگ ہوگی, نہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی اسکولس, کالجز, ہاسپٹلس ہیں, کوئی انفراسٹرکچر شاید وہاں پہ موجود نہیں ہے جہاں پر جا کے یہ رہ سکیں. تو اس کا ایک مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ کینیا نے ایک وقت میں جب وہاں پہ بہت زیادہ صومالیز آگئے تھے تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے یہ کہا تھا کہ وہ صومالیز کے لیے صومالیہ کے اندر ہی ایک ریفیوجی کیمپس بنائے اور ان کو ان کیمپس میں رکھیں اور وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کریں. اب پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کو تو اب فورن اسسٹنس بھی بہت کم مل رہی ہے, شاید نہ ملنے کے برابر ہے ان افغان ریفیوجیز کی دیکھ بھال کے لیے, اور ان کا جو سٹریس اور پریشر جو پڑ رہا ہے ہمارے سوشل سروسز کے اوپر, سکولز پہ, کالجز پہ, ہاسپٹلز پہ, انفراسٹرکچر پہ, روڈز پہ, ہاؤسنگ پہ, وہ بے انتہا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے.
جی
میرے خیال میں ایک اگر یہ ممکن ہو کہ یونائٹڈ نیشنز افغانستان کی سرزمین میں افغانیوں کے لیے ہی ऐसे कैंप्स वहाँ पे तश्कील दे दिए जहाँ पे ये अफगानी यहाँ से निकल के वहाँ पे चले जाएं और अफगानिस्तान को की हुकूमत और इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस मिलकर इनकी देखभाल
बिल्कुल।
करें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू जो है ये हल हो सकता है,
अच्छा,
मगर
एक
इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है ये तो देखनी
काफ़ी
पड़ेगी।
पेचीदा मसाइल में बाज़कात आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। हम एक और मसले पे आज बात करना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से कुछ इत्तला थी कि ईरान अफगान बाशिंदों को भर्ती करके और उनकी ट्रेनिंग करके शाम में लड़ाई के लिए भेज रहा है। शाम की हिजब इख्तलाफ की तरफ से सदर अशरफ गनी के नाम एक मरासले में इस बात को उठाया गया है, जबकि अफगान वजारत खारजा की तरके के खबरों के मुताबिक अफगान वजारत खारजा की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो अक़वामे मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के तवस्सुत से इन खबरों के बारे में छानबीन कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बारे में समी आप किस तरह देखते हैं, इसको कैसे तजज़िया करेंगे, और ज़रा कमेंट दीजिएगा हमारे सुनने वालों के लिए। समी
हकीकत यही है कि अकेले ईरान से जो जो सीरिया में जो लड़ाई चल रही है मुख्तलिफ वजूहत की वजह से, मजहबी जज्बात को की वजह से भी और कुछ लोग मजबूरियतों की वजह से भी ईरान के हाथों में ईरान के जरिए जा रही है सीरिया। लेकिन बदकिस्मती से ये भी हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अफगान रिफ्यूजी कैंप है, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई खतरा है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कि अफगान माजरीन शायद कुछ छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन किसी स्टेट के खिलाफ या टेररिज्म में इस तरह में इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि अफगान महाजरीन कैंप पे अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा जरियाई रिक्रूटमेंट है, वो वहाँ से महाजरीन को मुख्तलिफ उनके सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान ले जाकर, और ज़्यादातर जो तालिबान जो है ना वो भी अफगान रिफ्यूजी कैंप में अपना लेते हैं, गहरी बात फिर वहाँ से उनका उसका उसका अलहदा करना कि कौन अफगान महाजिर है कौन अफगान तालिब है शायद मुश्किल काम होगा। तो मेरे ख्याल इसी वजह से चूँकि वो अफगान महाजरीन है चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ईरान में हो, माशी हालत ख़राब है तो अपनी बका के लिए वो ईरान भी जा सकते हैं, ईरान से फिर रिफ्यूजी होकर वहाँ से वो सीरिया भी जा सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जो अफगान रिफ्यूजी है वो तालिबानों के हाथों में भी लग जाते हैं, फिर अफगान हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत अपनी ही नाफिस पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह ये हमारे दोस्त ने बात की, अगर इसी तरह महाजरीन को अफगानिस्तान के अंदर जमीन दिया जाए या इसी तरह जहाँ पर मसलन पाकिस्तान के कैंपों में है वहाँ से हटा कर वहाँ पर ले जाए उसको आबाद किया जाए, तो उस सूरत में भी एक सूरत हाल बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान भी एक मुस्तकिल पॉलिसी में ही है, वो अगर प्रेशर डाल ले तो फिर अफगान महाजिर वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। हमने देखा कि 2007 में अफगान महाजिरों का सबसे बड़ा और इस्टेब्लिश जो कैंप था जलोजे कैंप जो बहुत ही बड़ा और फरसूदा और यानी यानी वहाँ पर हालात इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तानी हुकूमत ने डेडलाइन दिया तो पूरे कैंप जिसमें बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग वो वापस चले गए अफगानिस्तान। तो इस तरह पाकिस्तान जब टाइम देते हैं तो फिर दोबारा 6 महीने का टाइम देते हैं, तो इस तरह इस वजह से वो जो मोमेंटम है जो अफगान महाजिरों के वापस जाने का या रिपेट्रिएशन का, वो फिर यही देखते हैं कि चलो हो सकता है कि पाकिस्तान हुकूमत मजीद टाइम दे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हुकूमत भी सिर्फ दिल से नहीं चाहते, शायद कुछ वजूहत हो जो भी हो कि वो महाजिरों वापस मुकम्मल तौर पर जाए, और अफगान हुकूमत का तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई तरीके महाजिरों को वापस लाने दोबारा वहाँ पर अट्रैक्शन देने का कोई पॉलिसी ही नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया समीर यूसुफ़ज़ई, हमारे साथ थे लंदन से। और आखिरी सवाल मेरा इस ज़िम्न है ब्रिगेडियर इमरान मालिक से। ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमाइएगा कि मैं वो एक जो क्विक कमेंट आप करते जाइए कि शाम में जो भेजा जा रहा है ईरान की तरफ से ट्रेनिंग दे के, और इसके बारे में काफ़ी इत्तलात हैं, आप इसके बारे में किस तरह से बात करेंगे, कैसे इसको देखेंगे?
भाई साहब देखिए, सीरिया जो है इस वक्त शाम जो है वो तो मुझे लग रहा है एक इंटरनेशनल मेल्टिंग पॉट है, यहाँ पे ये इस्लाम की जो मुख्तलिफ सेक्टेरियन फोर्सेस हैं वो उस मेल्टिंग पॉट में आकर बिल्कुल पिघल रही हैं। आप ये खाली इसको ईरान और अफगानिस्तान रेफ्यूजीज के तनाजुर में ना देखें, जहाँ पे ईरान अफगान रेफ्यूजीज में हज़ारा जो ट्राइब है और जो कि ज़्यादातर अहल तशी हैं उनको एक्सप्लॉइट करके उनका एक फातिमी ब्रिगेड बनाया है उन्होंने, जो कि तमाम के तमाम अफगान रेफ्यूजीज के लोगों से बना हुआ है, मगर कमांड जो है वो ईरानी ही ऑफिसर्स कर रहे हैं इनको। और ये बनाया हुआ है ईरान का तो प्रोग्राम ये था कि एक 50,000 की स्ट्रेंथ का एक नेशनल डिफेंस फोर्स बनाई जाए जो कि वहाँ पे बशार अल असद के हमायत में जाके लड़े, और इस काम के लिए उन्होंने जितनी भी अहल तशी कम्युनिटीज़ हैं जो ख़ास तौर पे अफगानिस्तान से हैं, अब पाकिस्तान से हैं, इराक से हैं, यमन से हैं, उनको इकट्ठा कर वहाँ पर भेज रहे हैं। तो एक साइड से अहल तशी यहाँ से जा रहे हैं और दूसरी साइड से जो अरब हैं वो अहले सुन्नत को भी वहाँ पर भेज रहे हैं जो कि बशार अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो इस तरह शाम की सूरत हाल और पेचीदा,
अरब ममालिक से जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ही बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इसको जब तक ऊपर की सतह पे अमेरिका और रशिया मिलकर इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये मेल्टिंग पॉट मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए बहुत बड़ी कतरगाह बन जाएगी जहाँ पे मुसलमान मुसलमानों को आई फोन करते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मालिक हमारे साथ थे, अपना तज़िया पेश कर रहे थे। हमारी दोबारा भी बात होगी ब्रिगेडियर साहब के साथ। एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में। अभी हमारे साथ हैं पाकिस्तान से बड़ा मारूफ नाम है सुमैया राहील काजी साहबा और इसके अलावा ज़ोया तारिक हैं जो कि इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं। तो आइए उन दोनों से बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरे का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में मुकल्लफ ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिटेंस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम देख रहे हैं जहां रंग। तो आइए अब हम फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक ने यह कहा है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से ख़वातीन से मुतल्लिक कानूनी सिफारशात और बाज़ मुतनाज़े बयानात सामने आने के बाद मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखा गया है, और काउंसिल की कानूनी हैसियत वज़ा करने के लिए कमेटी ने हकूमत से इस्तफसार किया है। सेनेट की इस कमेटी की सरबरा नसरीन जलील ने यह मुतालबा किया है कि गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात को भी माफ़ी का सिलसिला ख़त्म करते हुए मुलजमान की सजाओं को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने आज मंगल को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की है, और नसरीन जलील ने यह कहा है कि काउंसिल की सिफारशात के बाद न सिर्फ ख़वातीन के लिए तशद्दुद में के वाक़यात में इजाफा हुआ है बल्कि इसमें शिद्दत भी देखने में आई है। आइए आपको सुनवाते हैं वो क्या कहती हैं।
उन्होंने ख्वातीन के हवाले से जो बातें की उसकी वजह से शायद एक आम आदमी को भी ये ख्याल हुआ कि औरतें जो हैं तीसरे दर्जे की शहरी हैं और इनके ऊपर जितना तशद्दुद किया जाए वो जायज़ है। फिर दूसरी बात जो हुई, क्योंकि हमने देखा कि ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है बल्कि इंटेंसिटी में भी फ़र्क आया है।
ये आप नसीन जलील को सुन रहे थे, और अब मारूफ आलम दीन और हाल ही में इस काउंसिल की रुकनियत से सुपकदोश होने वाले हाफिज ताहिर अशरफी इस्लामियाती नजरियाती काउंसिल से मुतालिक सेनेट की कमेटी के मौकफ से इतफाक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनवाएं, फिर अपने माहरीन की राय लेते हैं।
हम जो है वो ये कह रहे हैं कि इस पे हमें बताया जाए, हुकूमत हमें बताए कि क्या इनके रहने का,
क्या जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बयानात अखबारात में नहीं आते थे तो उस वक्त तशद्दुद नहीं होता था اور اب یہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ تشدد تو بہت سی قبائلی روایات اور بہت سارے اور معاملات ان کی وجہ سے بیچاری عورت پہ ہوتا آیا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجرموں کو پکڑ کے سزا دینے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نظریاتی کونسل کے کہنے پہ یا ان کی کسی بات کو سن کے کوئی مرد کسی عورت پہ تشدد کرتا ہوگا.
حافظ طاہر اشرفی صاحب کو آپ سن رہے تھے، ان کے موقف کو. سمیہ کو اور زویا کو ہم پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. سمیہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے اور جلدی میں بھی ہیں، آپ فرمائیے گا کہ مذہب کے تحت آپ نے دونوں طرف کے بیانات سنے ہیں، اب آپ یہ بتائیے گا کہ مذہب کے تحت انسانی حقوق کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے بعض اوقات علماء سخت گیر قواعد و ضوابط کے حوالے سے معاملات کی توضیع کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے درمیان کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو پھر ایسے حساس معاملات پر وضاحت اور مشاورت کے لیے مذہبی علماء کا آپ رول کیا دیکھتی ہیں، کس طرح سے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے اور کیا وہ بخوبی طور پر سامنے آ رہا ہے؟
جی میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھا کوئسچن کیا، اور میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اسلام جب ہمیں کہتے ہیں کہ واشرون بالمعروف، قرآن کا حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور میرا خیال ہے علماء کو یہی کردار ادا کرنا چاہیے بھی. اور لیکن میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں علماء کا اور جو عام طور پر رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور ان کی جو آرا بھی سامنے نظر آتی ہے وہ بھی تھوڑی سختی کے اوپر مبنی نظر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ مشہور ہو گئے کہ شاید اسلام ہی اتنی سختی کی اجازت دیتا ہے. تو میں واحد خاتون ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کونسل کی میں بہت واضح طور پر اس بات کا یعنی آپ کو بتاتی بھی ہوں اور اس بات کی وضاحت بھی کرتی ہوں کہ نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے، اور نہ اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتون ممبر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ اسلام عورت پر کسی بھی قسم کی تشدد کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی ازواج کو اتنے پھولوں کی طرح رکھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب سوئی ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلا کرتے تھے کہ میری نیند نہ ڈسٹرب ہو، اور انہوں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اونچی آواز سے اپنی ازواج کو کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا. تو ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی بات کرتے ہیں، سنت کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی عورت کے اوپر تشدد کی اجازت ہے یا ہلکی مار پیٹ کی اجازت ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کریم اور اسلام کی روح کے بالکل خلاف لوگ بات کرتے ہیں.
اس کے بعد
اور میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں عورت کو انہوں نے ایک اسپیشل حیثیت دی، اور اس میں ان کو اس کو کہا گیا کہ اس کو بالکل عام معاشرے میں مردوں سے بھی زیادہ حقوق اس کے عطا کیے، کہ اس نے ایک کتنا بڑا فریضہ سر انجام دینا ہے تخلیق کا اور تعمیر انسانی کا، تو اس لیے اس کو عزت دی جائے، اس کو احترام دیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. میرے اغاجان کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو پسلی بازو کے نیچے اور دل کے قریب ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور اس سے محبت یہ انسانیت کا فرض ہے کہ عورت کی حفاظت کی جائے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے ہر قسم کے تشدد سے، ہر قسم کی سختی سے، اور ہر قسم کی جو ناموافق صورتحال ہے اس سے بچایا جائے، پروٹیکشن کی جائے تاکہ عورت اپنا کردار ادا کر سکے.
شکریہ سمیہ، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے. زویا، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کمیٹی کی سربراہ نسرین جلیل نے یہ سوال بھی کیا کہ حکومت سے یہ پوچھا کہ اس کاؤنسل کی مزید ضرورت ہے یا نہیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ سینیٹر کے سوال کے مطابق کیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے حساس موضوعات پر وہ وضاحت کرے اور مشاورت دے، یا جیسا کہ سمیہ قاضی کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں علماء ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ بعض کا سخت رائے رکھتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے کچھ متنازع ہم کہیں کہ بیانات کو سامنے آئے ہیں، اس کے بعد نہ صرف خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ معاشرے میں ایسے ہولناک واقعات کی مذمت میں بھی کمی آ گئی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک اور جو ہمیں ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں.
جی یہ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، تو اسی بارے
جی
تو کاؤنسل کے بارے میں آپ فرمائیے گا.
جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا امرین ماریا اور زینت کے قاتلوں کو سزا مل سکے گی, اور پچھلے کچھ دنوں میں ان واقعات میں اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے؟ میں نہیں جی کرتی اس بات سے کہ یہ واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے, میں سمجھتی ہوں شاید ہو رہے تھے, مگر جو تیزی آئی ہے اس سے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق کر لیا گیا ہے کہ ہاں عورت پہ ظلم ہو سکتا ہے, ہلکا پھلکا تو مارا جا سکتا ہے, جیسا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہلکے ہاتھ سے پیٹا جا سکتا ہے ایک عورت کو. اس سے معاشرے میں کیا میسج جا رہا ہے؟ گھریلو تشدد کے واقعات پچھلے کچھ دنوں میں رپورٹ ہونے بند ہو گئے ہوں گے, کچھ بہادر خواتین جو شکایات لے کر آئی تھیں ویمن پروٹیکشن بل کے آنے کے بعد, یا تو ان کی سنوائی نہیں ہو سکی یا انہیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. تو اب کوئی رپورٹ نہیں آ رہی تشدد کے واقعات کی. اب ہمیں سننے میں آتا ہے کہ کھانا دیر سے لانے پہ عورت کو ہلاک کر دیا, بیوی کو مار دیا گیا, پسند کی شادی کرنے پر بیٹی کو مار دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا, تیزاب گردی میں اضافہ ہو گیا ہے.
جی
تو کیا اس کی کڑیاں کہیں جا کر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بیانات سے تو نہیں ملتی؟
یہ دیکھنا ہوگا. اس بات کو سمیہ قاضی سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات نہ ہو سکے اور اس طرح کے بیانات نہ سامنے آ سکیں. تو اس سلسلے میں کافی بحث کرنے کی گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بات کرتے رہیں گے. یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہوتا ہے. ہمارے پاس اگلا سوال بھی ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے توہین رسالت کا جرم ثابت ہونے پر 3 افراد کو سزائے موت کا حکم دیا ہے, اور 2 ایک مسلمان ہیں اور 2 عیسائی ہیں, اور 2 مجرموں کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ 35 برس قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. اس کیس میں 11 گواہ بھی عدالت میں پیش ہوئے, جس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں, انجم ناز, جاوید ناز اور جعفر علی, اور ان پر سزائے موت ان کو سنائی گئی. تو سمیہ صاحبہ بہت کوئک ہمارا کامنٹ کریے گا, ہمارے پاس وقت اب کم ہے. اور یہ کہ توہین مذہب سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے خیال میں ملزموں کو کس حد تک تحفظ دینا ضروری ہے تاکہ انصاف کے تقاضے بخوبی پورا ہو سکیں؟
جی دیکھیں, ہم لوگ تو اس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس خاندان سے بھی میرا تعلق ہے کہ ہم نے یعنی بلا وجہ کسی کو بھی ایکیوز کر دینا اور بلا وجہ کسی کو بھی ملزم قرار دینا یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے, اور سارے سرکمسٹانشل ایویڈنسز کو دیکھ کر اور جب تک اسلام کا جو عدالتی نظام ہے, اسلام ہر مسلم کو اس وقت تک بے گناہ سمجھتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر پوری طرح سے الزام ثابت نہ ہو جائے. اس لیے اسلام کی نظر میں ہر انسان بے گناہ ہے اس وقت تک, اور اس کو لیے بہت زیادہ سخت شہادتی قوانین ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ کم از کم ہر سخت سزا سے بچ سکے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اسی لیے حدود کی جو شہادتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت قسم کی شہادتیں, اور اسی لیے جو ہر وقت اسلام کے اوپر یہ بھی بدنام کر دیا جاتا ہے کہ جی ریپ کے ملزم کے لیے کہا گیا ہے کہ جی 4 گواہ لے کے آئے, تو وہ 4 گواہ کدھر سے لے کے آئے گا, اور اس ٹائپ کی اسی طرح ہر ملزم کے لیے توہین رسالت ہو توہین مذہب ہو ہر ملزم کے لیے سخت سے سخت قوانین ہیں شہادتوں کے, جب تک اس کے اوپر پورا نہ ہو جائے تو ہر انسان بے گناہ ہے, اور کسی بھی انسان کو یعنی بے گناہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے اوپر پوری شہادتیں نہ
مکمل نہ ہو جائے
گزار دی جائیں.
بہت بہت شکریہ سمیہ قاضی, راہیل قاضی ہمارے ساتھ تھیں. آپ کے ساتھ میری سمیہ جلد پھر بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ انشاءاللہ. زویا آپ جلدی سے مجھے ایک کامنٹ کر دیجیے گا. ڈاکٹر عطیہ اب ہمارے ساتھ ہیں, اگلی سیگمنٹ ہم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جو ابھی آپ بھی کہہ رہی تھیں, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کی نوعیت بڑی حساس ہوتی ہے, اور بعض اوقات ذاتی رنجشیں بھی ایسے مقدمات میں کی وجہ کا باعث وجہ بنتی ہیں. آپ کے خیال میں ایسے مقدمات کے لیے قانونی چارہ جائی کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کا کس حد تک خیال رکھا جاتا ہے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قانون میں ترامیم کی بات کرنے کی جگہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں اس قانون کے ذریعے کسی غیر مسلم کے ساتھ اور یا کسی مسلمان بے گناہ آدمی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے یا ذاتی اناد ہے اور اس پہ یہ الزام لگا دیا جائے. کیونکہ آپ ایک بات یہاں پر دیکھ لیجیے کہ ایسا ملزم جس پہ یہ الزام ہوگا توہین رسالت کا, وہ نہ گھر میں محفوظ ہے, نہ جیل میں محفوظ ہے, نہ قبر میں محفوظ ہے. تو یہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے, اس پہ فرض بنتا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا کہ وہ اس سلسلے میں واضح بیان دے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کن شواہد کی بنیاد پر اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ زویا طارق ہمارے ساتھ تھیں, اور زویا آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور آئیے اب ہم وقت اپنے اگلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. خصوصی رپورٹ کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا پروگرام جہاں رنگ میں, ہم یہ پروگرام اکثر اسپیشل رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور آج بھی ہمارے پروگرام میں ہم ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں ڈاکٹر عطیہ خان سے جو چیئر پرسن ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی. نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا تعلق انسانوں کی فلاح و بہبود سے ہے. ڈاکٹر عطیہ کا یہ ادارہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جس کا مقصد خواندگی, بہتر تعلیمی معیار, بنیادی حفظان صحت اور گراس روٹ لیول پر اقتصادی ترقی کے ذریعے کمیونٹی کو محفوظ بنانا ہے اور مثبت سماجی تبدیلی لانا ہے. ایچ ڈی ایف جس جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو جس طرح لکھا جاتا ہے, اسے 1997 میں قائم کیا گیا اور ایک منفرد پروگرام ترتیب دیا گیا. ایچ ڈی ایف پاکستان کے چاروں صوبوں کے 21 اضلاع میں کام کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار میں آزاد جموں کشمیر بھی شامل ہیں. تو آئیے اس وقت ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عطیہ خان سے مزید تفصیلات کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر خان, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا.
جی آداب, تھینک یو سو مچ آپ کا کہ ہمیں انوائٹ کیا اس چیز کے لیے. پہلے بھی وائس آف امریکہ پہ ایچ ڈی ایف کے متعلق بات ہوئی ہے کئی مرتبہ, تو آج پھر انشاءاللہ بات ہوگی. چلیے آپ کو اگر کوئی کوشچن ہے یا میں کچھ بتاؤں آپ کو.
جی میں آپ سے بالکل, ہمارے لیے آپ کے مشن کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری, چونکہ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ hdf.com پر اگر وہ جا کر دیکھیں تو آپ کی تنظیم کے بارے میں بڑی تفصیل سے جان سکتے ہیں, لیکن آپ بتائیے چیئر پرسن ہیں آپ کہ اس تنظیم کے کس کس طرح نوعیت کے آپ فلاحی پروگرام چلاتے ہیں.
اچھا, یہ ایک بہت ہی یونیک منفرد کائنڈ آف جیسے آپ نے کہا ادارہ ہے جو یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ہیلپ کرے, مدد کرے, اپنی مدد آپ کرنے میں, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہے, کہ اس طرح کی نہیں ہے یہ تنظیم. دوسرے اس میں فرق یہ ہے کہ ایک طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے کہ صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا صرف ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں یا صرف ہم ان کو سوشل موبلائز کر رہے ہیں یا ان کے لیے مکان بنا رہے ہیں. ہم لوگ سب چیز کرتے ہیں, ایک کمیونٹی کو لے کے اس کو امپاور کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کی آرگنائزیشن بنا کے ان کو یہ ہمت دلاتے ہیں کہ یہ خود اپنے کام کر سکتی ہیں, اپنی پرابلمس جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کو پہچان بھی سکتے ہیں کہ کون سی ان کی پرابلمز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کا سولوشنز, ان کے حل بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. ان کو صرف ذرا سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, ذرا سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ذرا سے ہم لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کرتے ہیں سوشل موبلائزیشن میں. اور یہ جو ہے یہ ہماری سمجھیے ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے ایچ ڈی ایف کے سارے باقی کاموں کے لیے. کیونکہ یہ جب آرگنائزیشن بن جاتی ہیں تو پھر یہ اس کو ٹیک اوور کرتی ہیں. ہم اسکول کھولنے سے پہلے پیرنٹ ٹیچر آرگنائزیشن بناتے ہیں, ہم ان سے جگہ مانگتے ہیں کہ آپ جگہ دیجیے تو ہم آپ کو ٹیچرز اور سپلائز مہیا کریں گے تاکہ بچے پڑھ سکیں, تاکہ وہ ہمارے پارٹنر ہوں سارے. جو غریب سے غریب جگہوں پہ جاتے ہیں ہم, جو سب سے پوئرسٹ آف دا پوئر ہیں, جہاں پہ جوتے پہننے کو بچوں کے پاس نہیں ہے, بالوں میں کنگھی کرنی ہوتی ان کے, ان کو ٹھیک کرتے ہیں ہم لوگ. اور ہم لوگ آج کل تقریباً 330 گاؤں میں کام کر رہے ہیں اور 101 million لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں تقریباً ود ادر پارٹنرز آلسو. اور یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم, چونکہ بہت منفرد ہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, ہمارے کافی پارٹنرز ہیں, کوئی 20-25 آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو, ہمارے 10,000 اسٹوڈنٹ جتنے بھی بچے گاؤں میں ہوتے ہیں ان کو زبردستی اسکول میں پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو بیٹر فیوچر مل سکے, ان کا مستقبل روشن ہو سکے, ان کو یہ ہمت آ سکے کہ ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 کلاس بھی بچی پڑھ لے اگر ایک عورت, ایک لڑکی, تو اس کے یہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں, ان کی بہتر زندگی ہوتی ہے. تو ہم لوگ ایجوکیشن دیتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, جس میں صحت کے بارے میں, اگر صحت نہیں اچھی ہوگی تو بچہ اسکول نہیں جا سکتا, مرد عورت کام نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے, جس میں عورتوں اور بچوں کی ہیلتھ کیئر ہم لوگ زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تو عورتوں کو سیف ڈلیوریز اور پری نیٹل کیئر اور پھر بچوں کو امیونائز کرنا وغیرہ ہمارے صحت کے پروگرام میں ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اپنے ووکیشنل ٹریننگ ڈفرینٹ طرح کی امبرائڈری کی سلائی کی عورتوں کو مردوں کو فارمنگ کی اچھے سیز مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں ان کو قرض دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ ہم قرض پیسے نہیں دیتے ان کو وہ چیز خرید کے دیتے ہیں جس کی ان کو ٹریننگ دی ہے ان کو اسکلس ٹریننگ اور پھر ان کو بزنس ٹریننگ تھوڑی سی مینج کرنے کی بھی دے کے پھر ہم ان کو وہ بزنس خرید کے دیتے ہیں چاہے وہ بھینس خرید کے دیں دودھ بیچیں وہ لوگ چاہے ہم ان کو مشین خرید کے دیں کہ وہ کپڑے سینے لگیں چاہے ہم ان کو نائی کی دکان کے لیے پیسے دیں ہر طرح کے بزنسز چل رہی ہیں 6,000 سے زیادہ 7,000 سے زیادہ بزنسز ہماری ہیں جو ہماری وجہ سے کھلی ہیں وہاں پر
ڈاکٹر تھے اس کے لیے یہ اتنے سارے جو آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے بہت سارے فنڈز درکار ہوتے ہیں بہت سارے وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مستحق لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے تو یہ فنڈز کس طرح سے آتے ہیں کیسے اکٹھا کرتے ہیں ہمارے سننے والوں کو ذرا تفصیل سے بتائیے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس وقت رمضان ہے رمضان میں ہم فلاحی تنظیموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر لوگ مدد کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں
جی بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں یور رائٹ کیونکہ ہمارے وہاں پر 850 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں جن کو ہمیں پے کرنا ہوتا ہے انجینئر ڈاکٹر ٹیچرز لیڈی ہیلتھ وزٹرز وغیرہ تو ہم جمع کرتے ہیں پیسے صرف پرسنل کانٹیکٹ سے لوگ دیتے ہیں پیسے ہمیں کوئی تنظیمیں پیسے نہیں دیتی ہمارے پاس کوئی گرانٹس نہیں ہے ہمیں کوئی گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرتی
جی
مگر ہم لوگوں کے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو پاکستانی اور دوسرے تھوڑے سے اور لوگ بھی بہت کم مگر پاکستانی زیادہ سب دیتے ہیں پیسے اور رمضان میں خاص کر دیتے ہیں اور آج کل دینا چاہیے لوگوں کو کیونکہ زکوٰۃ صرف غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے اور اگر دینا چاہیں تو دو طرح سے دے سکتے ہیں ایک تو آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں www.hdf.com www.hdf.com پہ جا کر وہ دیکھیں آن لائن ڈونیشن کا اس میں ہے دے کین ڈونیٹ آن لائن ادر وائز دے کین سینڈ اٹ ٹو دی آفس اور دے کین سینڈ اٹ ٹو می دا آفس کا ایڈریس بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مگر آپ پتہ نہیں کس طرح اس کو دکھائیں گے کہ 2775 ایلگن کوئن روڈ سویٹ 240 رولنگ میڈوز ان ایلینوائے 60008 مگر اگر چاہیں تو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر آپ کے پاس ہے آپ ان کو
ہم ان کو دے سکتے ہیں بالکل اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم ان کو بالکل بتائیں گے
اچھا بالکل بتا دیجیے
جی ہم یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کی ویب سائٹ پر آپ کی کامیابیوں کی کافی تفصیل موجود ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ جن کو مدد درکار ہوتی ہے وہ کس طرح سے آپ سے خود رابطہ کرتے ہیں یا آپ کے کچھ ایسے سینٹرز ہیں جہاں آ کے لوگ بات کرتے ہیں یا آپ کے اپنے لوگ فیلڈ میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو مستحق ہیں جن کو مدد دینا چاہیے
نہیں ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ مطلب جیسے ایک شروع جب کیا تو مردان میں جو ہم لوگوں کے جاننے والے تھے وہاں پہ ایک بہت پور جو ایریا تھا اس میں ہم نے کام شروع کیا تو اس کے سب لوگوں کو کرتے ہیں ہم انڈیویجول بیسس پہ کوئی کام نہیں کرتے
اچھا
ہم لوگ ایک کلیکٹیو پورے گاؤں کو ٹھیک کرنے کی پوری کمیونٹی کو کوشش کرتے ہیں ویسے ہم 330 گاؤں جو ہیں ان سب کو پورے گاؤں کے ہر انسان کو مدد کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ بہت کیونکہ گاؤں میں سب ایک طرح سے رہتے ہیں ان کے سب کے کچے گھر ہیں سب کے کہیں سڑکیں نہیں ہیں بچے ننگے پیر ہیں ماں باپ بےچارے بہت دبلے کمزور نحیف پھر بچوں میں میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے کیونکہ مٹی میں کھیلتے ہیں مٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے بہت مشکلیں ہیں تو کوئی بھی ایسی انڈیویجول بیسس پہ اگر ہمیں ریکویسٹ آتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے دل سے منع کرنا لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ انڈیویجول بیسس پہ ہم لوگ کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں اس وقت صرف کلیکٹیو بیسس پہ پاکستان میں چینج لانے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا تھا اٹ ول بی اے موومنٹ کہ ایک گاؤں کو دیکھ کے پھر دوسرے گاؤں خود ہی شروع ہو جائیں گے وچ ہوپ فلی ول ہیپن ہم لوگ اپنے گاؤں جو ہم جہاں کام کر رہے ہیں ان کو سیلف سسٹین بنانے کے لیے کہ وہ خود اپنے اوپر کھڑے ہو جائیں پاؤں پہ 2018 میں ہمارا گول ہے کہ ان سب کو ابھی ہمارے 30% تو ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ کم از کم اپنے گولز خود بناتے ہیں ہر سال اور خود اس میں کام کرتے ہیں اور سکسیس ریٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں ہماری لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں میٹرک میں ٹاپ کیا ہے ایک بچی نے پانچویں میں گورنمنٹ کے اسکول میں ٹاپ کیا ہے پوری مطلب بورڈ میں دس از ناٹ ایزی مطلب یہ جھونپڑیوں میں رکھ کے کام کرنا بہت مشکل ہے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں سے کہیں گے کہ آج کل رمضان ہے آپ لوگ نیک نیتی سے پیسے دیں کیونکہ ہم لوگوں کو تو اب ضرورت نہیں ہے پیسوں کی اس میں کوئی بورڈ ممبر جو ہے وہ پیڈ نہیں ہے سب ہم لوگ اپنے خطے پہ.
یہ میرا اگلا سوال تھا کہ رضاکارانہ بنیادوں پر کام ہوتا ہے. آخری منٹ ہے ہمارے پاس.
سارا رضاکارانہ کام جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے. بورڈ ممبر جو ہیں وہ فری کام کرتے ہیں. جو پاکستان کے بورڈ ہیں ہم بھی یہاں اس پہ, ہم لوگ پاکستان دو تین دفعہ جاتے ہیں, اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. ہوٹلوں میں جب جاتے ہیں ٹاک دینے کے لیے تو ہم بھی وہاں بھی اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, فلائی کر کے ڈفرینٹ شہروں میں. ہمارے 17 جگہ جیسے فنڈ ریزر لاسٹ ایئر ہم نے اسپیچز دی, تو سب جگہ میں خود گئی اپنے پیسے خرچ کر کے, ہوٹل میں رہنے کے پیسے خود دیے, ٹکٹ تک خود خریدا, حالانکہ آئی واز اے کی نوٹ اسپیکر.
تو رضاکارانہ بنیادوں پر کام ہوتا
ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ یہ نہ ہو کہ ہم پہ کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطیہ خان سے. ہماری اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی تھی. ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہیں. آپ کو اپنی تنظیم کے بارے میں بتا رہی تھیں. فلاحی تنظیم ہے ان کی جس کے لیے یہ مختلف جگہوں پر جا کر پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا پتہ بھی بتایا. آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو ڈاکٹر عطیہ خان سے ضرور رابطہ کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو دیکھتے رہیے, سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.